الله الرحمن الرحيم الحمد لله آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ النساء یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی سے ہوا امرأة عورت کو کہتے ہیں اور نساء اس امرأة کی جمع ہے بہت ساری عورتیں اس میں کثرت سے عورتوں کے حقوق عورتوں کے متعلق اور ان کی ازواجی زندگی کی کچھ ہدایات ہے خیر کے ایک ماحول میں خیر کے ایک دور میں مسلمان ماں باپ بچیاں جب جوان ہوتی اور اپنے گھر میں جانے کی وہ تیاری کر رہی ہوتی تو ان سے کہتے کہ اسے لکھو وہ اپنے ہاتھوں سے لکھتی اور اس کا مضمون اور مفہوم بھی پڑھتی اور جب روانہ ہوتی اپنے گھر سے دوسرے گھر میں تو یہ اس کے جہیز میں رکھ دی جاتی تھی۔ سورہ نور اور سورہ نساء یہ عام طور پہ مسلمان عورتیں اسے اپنے ہاتھوں سے لکھا کرتی تھیں تاکہ اس کی ایک ایک آیت پہ نظر ہو اور اس کا مفہوم اور اس کا معنی اور اس کی ہدایات دل و دماغ میں ذہن نشین ہو جائیں، رچ بس جائیں۔ اس کے ابتدا میں اللہ نے اہل انسانوں سے کہا اللہ سے ڈرو، کیونکہ قرابت کے حقوق اور تنہائیوں اور خلوتوں اور معاشرت کے بہت سارے حقوق جہاں قانون کی رسائی بھی نہیں ہوتی اور وہ چیزیں قانون کے دائرے میں بھی نہیں ہوتی، وہاں حقوق کی پاسداری ایک چیز کرا سکتی ہے، وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے۔ وہ تقویٰ ہے، خوف خدا ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، قانون قوت اور طاقت اور ضابطے اور قانون بھی ایک حد تک حقوق کی ادائیگی پر آمادہ کر سکتے ہیں، لیکن سب سے مؤثر ترین ذریعہ خوف خدا ہے، تقویٰ ہے۔ یہ اگر معاشرے میں زندہ ہو جائے تو خلوتوں میں تنہائیوں کے اندر بھی کوئی ایک دوسرے کا حق ضائع نہیں کرتا۔ تو اس سورت کا آغاز تقوی سے ہے، قرابت کا تعلق، قرابت کا تذکرہ اور خاص طور پہ یتیموں کا معاملہ کہ ان کے مال نہ کھانا اور ان کے مال کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح عورتوں کے حقوق کے بارے میں۔ ہاں، مرد کو ایک سے زائد چار تک کی شادی کرنے کی اجازت ہے، لیکن عدل و انصاف شرط ہے۔ اسلام سے پہلے بھی ایک سے زائد شادیوں کا رواج تھا، لیکن وہاں کوئی ضابطہ نہیں تھا، کئی ساری تعداد بھی بڑھ جاتی تھی اور ان کے حقوق بھی ادا نہیں ہوتے تھے۔ اسلام نے اس کی اصلاح کی، چار آخری حد ہے، لیکن اس میں بھی عدل و انصاف شرط ہے۔ اگر یہ نہ کر سکے ایک پر اکتفا کرے، اس کا تذکرہ فرمایا، پھر عورت کا حق ہے مہر، اسے خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ جیسے مرد وراثت میں حقدار ہے، عورت بھی وراثت میں حقدار ہے، اور عورت کا بھی حق ہے۔ اور عین جب وراثت کی تقسیم ہو رہی ہو، کچھ لوگ اور آ جائیں جو قرابت بھی ہیں لیکن ورثہ میں نہیں ہیں، ان میں اگر انہیں کچھ مل جائے تو کوئی حرج نہیں۔ پھر تفصیل کے ساتھ ورثہ کا تذکرہ ہے، ابا کا حق، اما کا حق، اور بیٹے کا حق، بیٹیوں کے حقوق۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ساتھ فرمایا کہ یہ حصے میری طرف سے طے شدہ ہے، اور مجھ سے بہتر کون جانتا ہے کون کس چیز کا کتنا حقدار ہے۔ وصیت نافذ کرنے کے بعد اور قرض ادائیگی کے بعد وراثت کی تقسیم ہوگی، اس کا تذکرہ فرمایا، واللاتی یأتین الفاحشہ، پھر زنا اور بدکاری کے سلسلے میں ابتدائی قانون سازی کی گئی اور ان کی سزا بتلائی گئی۔ پھر ندانی میں کوئی شخص غلطی کر بیٹھے، توبہ کر لے، فرمایا پھر اسے مرامت کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ عورت کی اجازت کے بغیر زبردستی اسے کسی کے حوالے کر دینا یہ جائز نہیں۔ اس سلسلے میں عورت نے زندگی گزارنی ہے، اس کی اجازت لینا بھی ضروری ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے۔ اور پھر ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جو قرابت کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے، رضاعت دودھ پینے کی وجہ سے، یا سسرالی رشتے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ان کے لیے ان سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ دیگر عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے۔ اسلام عفت پاک دامنی کا دین ہے، بے حیائی فحاشی کے راستے روکنے کے لیے حلال راستہ نکاح بتایا ہے اور فرمایا اس کے ذریعے تم اپنی عفت اور پاک دامنی کی حفاظت کر سکتے ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، دین کی بنیاد سہولت اور آسانی پر ہے، اللہ کو انسان کی کمزوری کا پتہ ہے۔ پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا آپس میں صرف حلال طریقے سے، تجارت کے طریقے سے ایک دوسرے کا مال استعمال کر سکتے ہو، کوئی بھی باطل طریقہ ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا مال لینا جائز نہیں۔ اور جب تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے، اللہ کا یہ احسان ہے تم پر، چھوٹی ملتیاں غلطیاں اللہ تمہارے ویسے ہی معاف فرما دیں گے۔ پھر اللہ نے مرد کی تخلیق میں اور اس کی صلاحیتوں میں اور عورت کی تخلیق اور صلاحیتوں میں قدر اختلاف رکھا ہے، فرمایا ہر ایک اپنی اپنی قسمت میں اللہ کے فیصلے پہ راضی رہے۔ پھر کوئی بھی زندگی کا اجتماعی حصہ سربراہ کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی دکان نہیں چل سکتی، کوئی فیکٹری کارخانہ سربراہ اور ذمہ دار کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو زندگی کی ایک گاڑی ہے، گھر کی ایک زندگی ہے، سربراہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ مرد یوں سربراہ ہے کہ نان نفقے کا ذمہ دار بھی یہی ہے، اور تخلیقی طور پہ اس کے اندر قوت اور طاقت بھی زیادہ ہے، ذمہ دار بھی یہی ہے، لیکن اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ باندی کے ساتھ اور باندی کی طرح نہ کرے، بلکہ دوستی اور محبت کا رشتہ ہو۔ اور نیک عورت وہی ہوا کرتی ہے جو اللہ کی بھی فرما بردار ہو، اپنی شوہر کی بھی اطاعت کرنے والی ہو، اپنی عفت اور پاک دامنی بھی کی حفاظت کرنے والی ہو، اور اگر اس سے اگر اس آپس میں اگر اس کی طبیعت میں اکڑا پن ہے، نافرمان ہے، تو نصیحت کے مختلف طریقے بتائے، تنبیہ کی جا سکتی ہے، نصیحت کی جا سکتی ہے، بستر الگ کی جا سکتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا گھر کی بات گھر کے چار دیواری میں رہنا چاہیے، سڑکوں اور بازاروں پہ نہیں جانی چاہیے۔ اگر آپس کی غلط فہمیاں بڑھ گئیں تو دونوں خاندانوں کے میں سے سمجھدار دانا لوگ آپس میں مل بیٹھ کر فیصلہ کر لیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں کوئی نہ کوئی حل نکال دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، جار پڑوسیوں کا خیال رکھو، مسکینوں کا ان کے حقوق کی رعایت رکھو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قیامت کا منظر ذکر فرمایا کہ ہر شخص تنے تنہا آئے گا اور خود اللہ کے نبی بھی گواہ بن کر آئیں گے، اور اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شراب کے بارے میں ابتدائی قانون سازی کے سلسلے میں فرمایا کہ شراب کی حالت میں، نشے کی حالت میں نماز کی طرف مت آؤ، نماز کی طرف مت آؤ، اور پھر اگر تمہیں غسل کی ضرورت پڑے پانی سے غسل کر لو، اگر پانی نہ ہو، تیمم اس امت کی خصوصیت ہے، جو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے مٹی کو بھی پاک کر دیا ہے، اس کے ذریعے تم پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ پھر یہودیوں کی گندگیاں اور ان کے شر اور فتنوں کے تذکرے فرمائے، کس طریقے سے اللہ کے نبی سے حسد کرتے ہیں اور آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اللہ کا کلام تبدیل کر دیتے ہیں، اس میں تحریف کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت میں بہت کچھ تیار کر رکھا ہے، اور ایمان والوں سے کہا کہ امانت کو جو اس کا اہل ہے اس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، نہ اہل کو ذمہ داری سپرد کر دینا اس کی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ معاشرہ اور سوسائٹی کے اندر خرابیاں تب آتی ہیں جب عہدے اور منصب صلاحیتوں کی بنیاد پر نہیں، رشتوں نعتوں اور مفادات کی خاطر تقسیم ہونے لگتے ہیں، اہلیت کا انکار اور انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافقین کا تذکرہ فرمایا، ایک منافق شخص اور ایک یہودی کے درمیان آپس میں کسی چیز پہ جھگڑا ہوا، تو یہ جھگڑے کی حالت میں یہ ان دونوں نے فاصلہ کرانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب اس یہودی نے کیا کہ تیرا میرا جھگڑے کا ان فیصلہ اللہ کے نبی کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ وہ جو منافق تھا جس نے اسلام کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، وہ کہنے لگا نہیں، ہم جاتے ہیں یہودیوں کے جو سردار ہے اس کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ بظاہر وہ مسلمان تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی کے پاس آنے کے لیے تیار نہ تھا، آخر وہ اس پہ راضی ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا، اس لیے کہ اسی کا حق تھا، لیکن وہ منافق نہ مانا اور نہ ماننے پر کہنے لگا چلو عمر کے پاس جاتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اس کا یہ خیال تھا کہ عمر بڑا سخت ہیں اور یہودی کا نام سنتے ہی فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد یہودی نے کہا فیصلہ سننے سے پہلے عمر میری ایک بات سن لو، کہ پہلے اللہ کے نبی کے پاس گئے اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں فرما دیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اس منافق سے پوچھا تم اس کی تائید کرتے ہو؟ اس نے کہا اعتراف اور اقرار کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کے آ گئے اور اس تلوار سے اس منافق کا سر اس کے جسے کہیں گے جسم سے گردن اس کے جسم سے الگ کر دی اور فرمانے لگے کہ جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانے گا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کر دے گی۔ تو یہ منافق ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے فیصلے انہیں اچھے نہیں لگتے، قرآن حدیث کے فیصلے انہیں اچھے نہیں لگتے، وہ فیصلے کفار کے ہاں جا کے کرواتے ہیں، ان کا فیصلے انہیں اچھے لگتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرما، پھر منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ ایک مسلمان کو مار دیا، قرآن کی آیتیں عمر کی تائید میں اتری کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حبیب کو ہر حال میں حکم مانے اور جسے کہیں کہ فیصلہ ان کے فیصلے کو قبول کرے اور ذرا بھی اپنے دل کے اندر تنگی محسوس نہ کرے، وہ مسلمان ہوا کرتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے جنگی تدبیر اور جہاد کے بارے میں ترغیب دی اور فرمایا کہ موقع مناسب سے جس طریقے سے چاہو، انفرادی یا اجتماعی، اکیلے اکیلے یا چھاپا مار کروائیاں، جس انداز سے چاہو کر سکتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان منافقین کے بارے میں دو رائے رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ منافق تمہیں بھی اسلام سے ہٹانے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ ان سے دوستیاں مت لگاؤ، اور یہ اگر تمہارے ساتھ معاہدہ کر لے کہ دشمن کے مقابلے میں تمہارے خلاف نہیں آئیں گے تب تو انہیں کچھ نہ کہو، ورنہ اگر یہ دشمنوں کا ساتھ دیں جہاں ملے انہیں بھی قتل کر دو۔ ساتھ ہی بھی فرمایا، لیکن کسی مسلمان کو خطاً بھی قتل کیا تو اس کا کفارہ ہے، اور کسی مسلمان کو اگر جان بوجھ کے قتل کیا تو اتنا بڑا جرم ہے، فرمایا ایسا شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ کسی مسلمان کو قتل کرنا دو طرح کا ہے، ایک تو یہ کہ اس مسلمان کو قتل کرنا جائز اور حلال سمجھے، تب تو ایسا آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا اور ہمیشہ کا جہنمی بن جاتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان کا قتل کرنا ناجائز تو سمجھ رہا لیکن پھر بھی قتل کر بیٹھا، تو یہ دائمی بہت لمبے عرصے تک جہنم میں رہے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ جس مسلمان نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، یہ اس کی سزا ذکر فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا، جب تم کسی جہادی سفر میں جاؤ تو اچھی طریقے سے اس بستی کے اندر تحقیق کر لو، کہیں تمہاری تلوار اور تمہارے حاصل سے کسی مسلمان کی جان نہ جائے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اہل ایمان سے کہا، جہاں تمہارے لیے دین پہ چلنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کرنا ضروری ہے، اور جو شخص اپنا ایمان بچانے کے لیے ہجرت نہیں کرتا اس کے زبانی اور اسلامی دعووں کی کوئی حیثیت نہیں، اور کوئی شخص ہجرت کر کے اللہ کے راستے میں نکلے، راستے میں موت آ جائے، تب بھی اللہ کے ہاں وہ مقبول ہے اور اس کی ہجرت کا اسے ثواب ملے گا۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میدان جہاد کے اندر موجود ہو اور نماز کا وقت ہے تو جہاد کو نماز کی وجہ سے اس میں تاخیر نہیں کر سکتے، اور جہاد کی وجہ سے نماز میں تاخیر نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک مختلف انداز کا طریقہ بتایا کہ نماز پڑھنی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور اس کا طریقہ یہ بتایا ایک رکعت امام کے ساتھ ہو، پھر کچھ مجاہدین سرحد پہ چلے جائیں دشمن کے مقابلے میں، جب وہ رکعت مکمل کر لیں تو وہ دوسرے والے آ کر امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں۔ اس طریقے سے عین میدان جہاد کے اندر بھی نماز کا اہتمام ضروری ہے، جماعت کا اہتمام ضروری ہے۔ ہاں جب تم امن میں آ جاؤ پھر نماز کو سکون سے پڑھو، اطمینان سے پڑھو اور خوب اللہ کا ذکر کرو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر ایک منافق اور ایک یہودی، جس منافق نے یہودی کی چوری کی اور الزام چوری کی اور یہودی پر الزام ٹھہرایا، زبان کا بڑا تیز تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ اسی کی طرف مائل ہونے لگے، اللہ نے اپنے حبیب کی رہنمائی فرمائی، یہ خائن شخص ہے، خائن کی حمایت کرنا درست نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا قریب تھا کہ آپ اس کی باتوں میں آ جاتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شرک کی مذمت فرمائی، اللہ ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن مشرک کا شرک اللہ معاف نہیں فرماتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر عورتوں کے حقوق کا تذکرہ پھر فرمایا، اور فرمایا کہ اگر گھریلو زندگی کے اندر انبن ہو جائے تو پھر دونوں آپس میں بیٹھیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی اپنے حقوق کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی دکھائے، امید ہے کہ گھر بن جائے گا۔ اور اگر پھر بھی جدائی ہونا ضروری ہے تو پھر اچھی طریقے سے جدائی ہو، اس سے اسے نفرتوں کا ذریعہ نہ بنا جائے اور خاندانوں کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا ذریعہ نہ بنا جائے۔ اور پھر جب دونوں کے اندر جدائیاں ہو جائیں تو اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ ان کے حالات کو سنوار سکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی قدرت اور بڑائی کا تذکرہ ہے کہ زمین و آسمان کا اکیلا بادشاہ ہے۔ اہل ایمان سے کہا کچھ بھی ہو جائے لیکن تم انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، چاہے تمہارے قرابت کا معاملہ ہو اور قریب والوں سے اس معاملہ کا تعلق ہو، تب بھی تمہارا کام انصاف کا ہے، تم انصاف سے کام لینا۔ پھر اہل ایمان سے کہا ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی ایک ہوتی ہے ایمان کی صورت اور ایک ہوتا ہے ایمان کی حقیقت۔ دونوں سیب دور پڑے نظر آئیں تو بظاہر وہ دونوں سیب نظر آتے ہیں رنگت کے لحاظ سے اور سائز کے لحاظ سے، لیکن جب قریب جائیں تو جو نقلی سیب ہے اس میں ذائقہ بھی کوئی نہیں، رنگت میں کشش بھی کوئی نہیں، طاقت اور توانائی بھی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ یوں تو دیکھنے میں بہت مسلمان ہیں لیکن حقیقی ایمان جس کی اپنی خوشبو ہو اور جس کا اپنی مٹھاس ہو اور جس کی اپنی طاقت اور قوت ہو، وہ اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان منافقین کی مذمت فرمائی جو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں اور یاریاں اس لیے لگاتے ہیں کہ ہمیں عزت مل جائے گی، ہمیں عزت مل جائے گی۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو اور انہیں بتا دو کہ عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں، عزت کے سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ اور اہل ایمان کو تلقین فرمائی ایسی مجلس میں ہرگز نہ بیٹھا کرو جہاں اللہ کی آیات کا مذاق ہو اور دین کے حکموں کا مذاق اڑایا جائے، نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا جائے، اس لیے کہ تم بیٹھے اور اس کفر کی باتوں پہ تم راضی رہے، کل تم بھی انہی میں سے اٹھائے جاؤ گے، تم بھی انہی میں سے اٹھاؤ جائے گے۔ ایسے بے دینوں کی صحبت سے اچھا ہے اکیلا اور تنہائی میں بیٹھنا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا یہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور ایمان والوں سے کہا تم کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بنانا، ورنہ کل قیامت میں اللہ کے ہاں تمہاری بات پرس ہوگی اور تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ہاں جو منافق ایمان لے آئے اور توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اللہ اس کا حشر بھی ایمان والوں کے ساتھ کریں گے۔ اور اللہ اسے کیوں سزا دے جو اللہ کے حق کی قدر کرے اور ایمان لے آئے اور اللہ کے حقوق کی رعایت رکھے، اللہ اسے عذاب نہیں دیتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تو بڑا قدردان ہے، بڑے علم والے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔